الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الحديد آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات کا مطالعہ گزشتہ نشستوں میں ہم کسی درجے میں کر چکے ہیں، اور جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ان 6 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات کا بیان اپنے نقطۂ عروج پر ہے، اور اس کی وجہ سے بھی دین کے کچھ تقاضے اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے، کائنات کی ہر شے اس کی پاکی اور تسبیح بیان کر رہی ہے، وہی کائنات کا بادشاہ اور مالک حقیقی ہے جو تخت حکومت پر، تخت اقتدار اور اختیار پر متمکن ہے، ہر ہر چیز اس کے علم کامل میں ہے، ہر ہر لحظہ اسی کا حکم جاری و ساری ہے، اور انسانوں کے لیے ہر قسم کا نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی کا کل اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاصل. لہذا فوز و فلاح اور کامیابی بھی صرف ان کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لا کر اسی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں کہ منزل ما کبریاست، اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. سورہ حدید کا یہ جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا، یہ کلام خبریہ کی صورت میں ہے کہ ایسا ایسا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. اب آگے ہم جو حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی آج میں نے آیات 7 اور 8 کی تلاوت کی ہے، اور یہ ابھی چلے گا سلسلہ، اس میں کلام انشائیہ آ رہا ہے، یعنی کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری توانائیاں نوائیاں لگا دے، کھپا دے. سورہ حدید کے اس حصے میں جو آج ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں، اس میں جو ہے پہلی آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ دین کے جملہ تقاضوں کو 2 الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے بعد ان میں سے ہر ایک تقاضے پر 2 آیات آ رہی ہیں. ایک ایک آیت میں آپ غور ملاحظہ کریں گے کہ جھنجھوڑنے اور ملامت کا انداز بڑا نمایاں ہے، اور ایک ایک آیت میں ترغیب و تشویق کے اسلوب میں ان تقاضوں کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اب اس کے مطالعے کا ہم آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 7 میں فرمایا آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور لگا دو، کھپا دو ہر اس شے میں سے جس پر اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے یا جس پر اس نے تمہیں عارضی اختیار دیا. فالذین آمنوا منکم، پس جو کوئی لوگ بھی تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور جنہوں نے لگا دیا، کھپا دیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دین کے تقاضوں کو دو عنوانات کے تحت بیان کیا گیا، ایک ایمان اور دوسرا انفاق. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ ہمیں جو کہتے ہیں نا ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو، سمجھانے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے. سورۃ الاثر میں چار تقاضے آئے، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی طریقے سے سورہ صف میں دین کا تقاضے دو اصطلاحات میں بیان کیے گئے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ. اور سورہ حدید کی اس آیت میں بھی دو ہی اصطلاحات ہیں اور وہ ہیں ایمان اور انفاق. گویا یہاں انفاق کی اصطلاح جو ہے وہ جہاد کے مترادف کے طور پر آئی ہے، اس لیے کہ جہاد کا حاصل بھی کیا یہی ہے کہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں لگا دینا، کھپا دینا. اور یہاں کہا کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں بھی اللہ نے تمہیں استخلاف دیا ہے وہ سب کے سب اسی کے راستے میں لگا دو، کھپا دو. اللہ تعالیٰ کی چند صفات کو بیان فرمانے کے بعد مسلمانوں سے جو ایمان و انفاق کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی ذات میں ہما مقتدر اور غیر معمولی وسط علم کا مالک ہے تو کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے واقعی مقتدر اعلی مانا جائے، اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، اور اپنی اور اس کی حیثیتوں کا یعنی بندے کا بطور بندہ شعور آنے کے بعد اور رب کو رب مان لینے کے بعد پھر اس کا جو ہے لازمی اور منطقی تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اس کے ساتھ ہی فوراً انفاق کا حکم بھی آیا ہے. یہ انفاق کا حکم اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں خطاب غیر مسلموں سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے. یہ پہلے بھی تعارف میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اصلا ان صورتوں میں خطاب اہل ایمان کے ساتھ ہی ہے. اب یہاں پر جو ہے گویا کہ جو ایمان کا دعویٰ صرف رکھنے والے ہیں، جو ایمان کو لپ سروس کے طور پر اختیار کرنے والے ہیں، ان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان حقیقی جو ہے اس کو اختیار کرو. اور یعنی ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہ سمجھو کہ تم نے کہہ دیا کہ سمعنا واطعنا تو گویا ایمان کا حق ادا ہو گیا، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق میں کسی کو بھی کسی پہلو سے شریک نہ ٹھہراؤ. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اس طرح ایمان لاؤ کہ ان کی غیر مشروط اطاعت میں اپنے ارادے سے کبھی بھی کوئی کمی مت کرو. تو یہ جو دو تقاضے ہیں اور ان میں سے پہلے پہلا تقاضا ایمان حقیقی کا حصول. ایمان کے حوالے سے صرف حقیقت میں یہاں دو ہی ایمانیات کا ذکر آیا ہے، ایک توحید یعنی ایمان باللہ اور دوسری رسالت. توحید تو تمام ایمانیات کی جڑ اور بنیاد ہے، اور رسالت پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا باقی سارے کے سارے ایمانیات ایمان بالرسالت کے ذیل میں، اس لیے کہ اگر آخرت کی خبریں دی تو کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ نے دی. قرآن پورے جو ہے وہ لایا تو کون لایا؟ فرشتوں کے بارے میں بتایا تو کس نے بتایا؟ تو سارے کے سارے ایمانیات ایمان بالرسالت کے ذیل میں آ جاتے ہیں. اس آیت میں جو دین کا پہلا تقاضا آیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں وہی بات ہے کہ تمہیں اقرار باللسان تو حاصل ہے، لیکن اب جو ایمان درکار ہے وہ تصدیق بالقلب والا ایمان درکار ہے، یعنی یقین قلبی کے حصول کی کوشش کر کے ایمان حقیقی سے اپنے باطن کو منور کرو. اور یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں آیا، وہاں پر بھی اہل ایمان سے خطاب ہے اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہی اسلوب یہاں پر دوبارہ سامنے آیا ہے، اور سورہ صف کا بھی میں آپ کو پہلے آیت نمبر 10 اور 11 میں یہی اسلوب ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ جہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، ہل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں واخبر کروں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ تو منون باللہ و رسول ہی, دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم, اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد جو ہے وہ مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم حقیقت رکھنے والے. گویا دین کا پہلا تقاضا ایمان حقیقی کا حصول, ایسا ایمان جو انسان کا صرف قال نہ ہو بلکہ اس کا حال بن جائے اور انسان کی سیرت و کردار سے نظر آئے کہ واقعی یہ ایمان حقیقی کا حامل شخص ہے. اس حوالے سے اس کی مزید وضاحت آگے آیت نمبر 9 میں بھی آ رہی ہے, لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ جو سمجھنے کی ہے کہ کیا ہمیں ایمان حقیقی حاصل ہے. یہ ایک سرچنگ کوسچن ہے جو ہر شخص اپنے آپ کے اندر جو ہے جھانک سکتا ہے, ٹٹول سکتا ہے کہ کیا مجھے ایمان حقیقی حاصل ہے کہ نہیں. اس حوالے سے ایک تو مجموعی طور پر اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری عظیم ترین اکثریت ایمان حقیقی سے محروم ہے. کیونکہ اگر ہم مومن ہوتے تو پھر اللہ کے فرمان کے مطابق کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, نہ تم جو ہے سست پڑو نہ غم کھاؤ, تم ہی غالب اور بالا تر ہوگے اگر تم حقیقی ایمان والے ہوئے. آج ہم غالب ہیں یا مغلوب ہیں؟ کشکول لیے ہوئے دنیا بھر میں ہم پھر رہے ہیں, کیا اپنے کیا پرائے سب سے ہم جو ہے وہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, اور کہیں نہ 3 میں نہ 13 میں ہمارا شکار جو ہے کوئی شمار نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ رکھا ہے, اس کے اعتبار سے تو آج مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان حقیقی سے محروم. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی امام بیہقی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا, حتی یکون حواہ تبعا لما جئت به, جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. تو آج بتائیے, ہم تو جنہوں نے ملک یہ کہہ کے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے, اس میں نافذ نہ ہونے کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں, اس میں سے سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ کیا یہاں پر یہ سارا کا سارا جو ہے یہ میڈیا پہ جو کچھ پریزنٹ ہو رہا ہے یہ کوئی باہر کا ایجنڈا ہے؟ اس میں ہم بھی شامل ہیں, ہم اس کو شوق ذوق اور شوق سے دیکھتے ہیں, اپنے ایمان کی عملی نفی کرتے ہیں تو جو ہے جو ان کو کھل کھیلنے کے موقع میسر آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ہماری خواہش نفس بھی ہمیں اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنے سے روکتی ہے. اگر آپ اس کا مزید ثبوت جاننا چاہتے ہیں تو ذرا کبھی فجر کی نماز کے وقت اپنی صفوں کا جائزہ لے لیا کریں کہ جو حاضری مغرب اور عشاء میں ہوتی ہے کیا فجر کے وقت اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے؟ میں نماز جو نہیں پڑھے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایمان حقیقی جو انسان کو اپنی گرم رضائی چھوڑنے پر مجبور نہ کرے, جو اسے اس بات پر مجبور نہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہیں. ہم ساری ساری رات ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی نو مینی پیپل جو رات بھر ڈیوٹی کرتے ہیں, کیوں؟ کہ اس کے نتیجے میں 100 یا 1000 1200 1500 روپے مل جائیں گے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہیں, لیکن اس کے لیے ہمارے لیے نہ ہمیں خود اٹھنا نہ ہمیں اپنے باقی گھر والوں کے لیے کہ جی ابھی تو بچہ ہے, رات کو دیر سے ڈیوٹی سے آیا تھا, سوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, بعد میں پڑھ لے گا. یہ ہے ہمارا ایمان حقیقی کی کیفیت کا. میں نے آپ کو ایک ہلکی سی جھلک بتائی ہے, باقی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے, ہر شخص اپنے اندر جھانکے گا اسے اس بات کا جواب مل جائے گا کہ کس درجے میں ایمان حقیقی حاصل. اچھا جی, اب اگر یہ اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایمان حقیقی حاصل نہیں ہے, اور اللہ کا تقاضا ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر منطقی سوال اگلا یہ ہے کہ یہ ایمان حقیقی حاصل کیسے ہوگا, اس کے حصول کے ذرائع کیا. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. ایمان حقیقی کا حصول کا ایک بہت ہی مؤثر اور آسان ذریعہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اللہ کا تقوی کیا جھوٹے بے ایمانوں ضمیر فروشوں کی صحبت سے حاصل ہوگا؟ آگے خود بتا دیا وکونوا مع الصادقین, نہیں, سچوں کے ساتھ رہو, سچے جو قول کے بھی اور عمل کے بھی. اچھا سچے کون ہوتے ہیں؟ اس کی بھی قرآن مجید نے وضاحت کر دی. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ انما المؤمنون, بے شک حقیقی ایمان والے تو وہی ہیں, الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ثم لم یرتابوا, اور پھر وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے. ادھر کہا تھا کونوا مع الصادقین, یہاں بتا دیا صادقین کون ہوتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ, اس سے ہمارے سامنے اجتماعیت کی ضرورت اور اہمیت سامنے آتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اکیلی بھیڑ چک کو تو بھیڑیا بڑی آسانی سے کھا لیتا ہے. آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, جیسے کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں تو کچھ نہ بھی حاصل ہو خوشبو تو حاصل ہوئے گی, اور اس کے بغیر اس کی بجائے اگر جو ہے وہ لوہار کی جو اس کے پاس بیٹھیں گے جو بھٹی دہکا رہا ہے تو کچھ نہ حاصل ہو تو تب بھی وہاں سے دھواں اور جناب اور چنگاریاں اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں حاصل ہوں گی. تو یہ ہے صحبت کا فرق, اور یہ صحبت صالحین صحبت صادقین, یہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے, اور اس سے جو ہے اکیلے انسان کی بجائے اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کی. باقی آپ کے سامنے کہتے ہیں جی آپ آج کل پتہ نہیں کون سچے ہیں, تو کیوں نہیں پتہ چلتا بھائی, جن کا جو تو صرف اپنی دکانداری چمکانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اور جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کوشش محنت کی کر, پرفیکٹ آج کوئی نہیں ملے گا آپ کو. ہر ایک کے اندر آپ کو کمیاں کوتاہیاں, اس لیے کہ اب یہ نبیوں اور صحابہ کی جماعت نہیں ہے, انسانوں کی جماعت ہوگی جو بھی ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان, جو میسر ہے اس کو تو اختیار کرو اور آگے مزید جو ہے بہتری کے لیے, یا خود ایک اچھا نمونہ ان سے بھی بن کر دکھاؤ. تو یہ ایمان حقیقی کے حصول کا میں نے آپ کو آسان ترین ذرائع ذریعہ بتایا. اس کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کی سیرت کا, سیرت طیبہ, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کی سیرت اور نیک لوگوں کی سیرت کا مطالعہ جو ہے اس سے بھی جو ہے ایک مانوی صحبت جو ہے ان کی حاصل ہوتی ہے, اور انسان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات پروان چڑھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آیات پر غور و فکر. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آیات آفاقی بھی ہیں, آیات انفسی بھی ہیں, اور آیات قرآنی بھی ہیں, اور ان تینوں کے حوالے سے قرآن جو ہے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ایمان جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. آیات آفاقی پر غور و فکر کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کو اللہ کے جناب بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت الآیات کہا کرتے تھے, کہ ایک آیت میں اللہ کی کتنی نشانیاں جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں, اور جس میں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے یا الٹ پھیر میں, والفلک التی تجری فی البحر, اب وہ کشتی یا جہاز جو سمندر کے ارض چلتا ہے, بما ینفع الناس, جس کے ذریعے سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹریڈ تو سی کے ذریعے سے ہو رہی ہے, اور آج اگر خدا نہ خواستہ یہ ذرائع بند ہو جائیں تو کتنی جو ہے وہ نقل و حمل جو ہے چیزوں کی، تیل کی سپلائی کچھ جہازوں ایئر کرافٹ کے ذریعے سے نہیں آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ سمندر کے ذریعے سے ہی آتی ہے، بڑی بڑی جتنی بھی بھاری آپ کی جو ہے انڈسٹری ہے وہ ساری اس کے اوپر چلتی ہے۔ تو یہ کشتی بذات خود یہ اللہ کی نشانی جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، کتنا پانی تم سٹور کر کے رکھ سکتے ہو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ واٹر سائیکل جو ہے یہ روبا عمل نہ ہو۔ اور سائنسدانوں کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کمال یہ دیکھیے کہ اتنا پانی جو ہے ہم ضائع بھی کرتے ہیں، سمندروں کے اندر بھی جاتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، اور پانی کی جو ٹوٹل کوانٹٹی ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ تو یہ جو اللہ کا نظام پورا کا پورا چل رہا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے سے پھر اس نے زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد۔ پانی نہ ہو تو زمین بنجر خشک جو ہے بیابان پڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے تو زندگی ہی زندگی معجزن ہے، ساقی والا معاملہ آ جاتا۔ وبس فیھا من کل دابۃ، اور پھر پھیلا دی اس میں ہر قسم کے جاندار۔ آپ کو بتایا کہ جہاں پر فصل ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، تو وہاں پر پھر جانداروں کی بھی عام طرف چیزیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان جو ہے اللہ نے مسخر کر رکھے۔ لآیات لقوم یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ایک ایک پتے کے اندر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار نظر آئیں گے۔ ایک ایک پھول، ایک ایک پتی، ایک ایک پھل پکار پکار کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک۔ تو انسان ذرا غور تو کرے، سوچے تو صحیح، کائنات میں کتنی نشانی اللہ نے بکھاری ہوئی ہیں ایمان میں مسلسل اضافے کے لیے، اگر اللہ ہمیں اس کا احساس اور شعور دے۔ ایک لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی اس کے اندر جو ہے اس کی قدرت۔ آج یہ سارا کے سارے پروسیسز جو اللہ نے بتائے ہیں، ان سب سے گزرنے کے بعد وہ ایک لقمہ ہمارے لیے میسر ہو پاتا ہے۔ تو اس سے اللہ کی یاد آنی چاہیے دن کے اندر۔ کائنات، آیات آفاقی، اور اس کے ساتھ ساتھ آیات انفسی پر غور و فکر۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر، وہاں کہا تھا آسمان و زمین دونوں میں، یہاں کہا زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں کے اندر، ذرا اپنے اندر تو جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایسا پرفیکٹ نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وداؤٹ اینی ریپیئر اینڈ مینٹیننس، حتیٰ کہ اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا بھی نیچرل نظام، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ رات کی نیند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے کے سارے آرگنز جو ہیں ان کو ریوائٹلائز کرنے، ان کی ساری کے ساری جو ہے کمیاں کو دہیاں دور کرنے کے لیے۔ اس کے نظام الاوقات کو فالو تو کر کے دیکھو۔ آج بھی میں جو ہے یہ بات جو ہے قرآن مجید کی آیات اور محمد الرسول اللہ کی ارشادات کی روشنی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر جو ہے صرف خدائی جو ہے وہ ٹائم ٹیبل اس کو فالو کر لو، آپ کی آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کو آدھے ہاسپٹلز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خدائی نظام الاوقات کو فالو کر لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائی آداب کو فالو کر لو۔ آخر یہ کوئی قصے کہانی تو نہیں ہے کہ طبیب چل کے مدینہ طیبہ آتا ہے کہ میں لوگوں کا علاج کروں گا، لیکن اس کی دکان چمکنی تو دور کی بات ہے، اس کے اندر کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں کو یقین تھا۔ یہ جو بات اللہ آج ہمیں چاہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، یہ لپ سروس نہیں چاہتا، یہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے اس کا ظہور چاہتا ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ میں تو آپ کو، آپ سوچئے، آج کرونا وائرس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ارشادات، کہیں تاؤن جیسی یا اس قسم کی متعدی بیماری آ جائے، اس شہر سے
نکلو نہیں, بھاگنا نہیں. آج کیا کہہ رہے ہیں چائنا والے, آپ کے پاکستانی وہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں, نہیں وہ آنے دے رہے. کس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ خواہی نہ خواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر دنیا سے ٹریول کی پابندیاں لگ رہی ہیں. کیوں لگ رہی ہیں؟ کہ جس علاقے میں ایسی وبائی مرض ہو وہاں پر, جہاں وہاں سے آنا نہیں وہاں جانا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی. دنیا خواہی نہ خواہی وہاں جانے پر مجبور ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو تاکید امت کے لیے الصلاۃ, نماز, نماز پنج گانا, اس کی پابندی کی. آج اس کی پابندی کر لو, ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پانچ وقت وضو کرو گے کرونا وائرس تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی میڈیا کے اوپر ڈاکٹرز کی ایڈوائسز آپ کو آ رہی ہیں. دنیا مجبور ہے یہ ماننے پر, یہ نظام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی, میں تو آپ کو نشانی, یہ ذرا غور تو کیجیے گا. خدا نخواستہ, خدا نخواستہ جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ یار یہ مشینری. اب کبھی کہتے ہیں جی اس کا کچھ ویک ہو گیا, اس کے اندر ایک سیل لگے گا جو اس کی موومنٹ کو جو ہے ریگولر رکھے گا. تو بھائی اس سے پہلے اسی موومنٹ کو کون ریگولر رکھے ہوئے تھے؟ وہ تو ہماری بے اعتدادیوں کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کا قول یاد ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار پڑتا ہوں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو غور تو کریں, دیکھو تو صحیح, یہ سارا کا سارا جو یہ 5.5 فٹ کا 6 فٹ کا انسان ہے, اور اس کے اندر پوری کائنات میں اتنے انسان نہیں ہے جس سے بڑھ کر جو ہے اس کے اندر سیلز اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. ہر ایک کی فنکشن, ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے جو ڈیوٹی جس کو اسائن دے رکھی ہے. اور آج نہیں, ہماری پیدائش کا جب عمل شروع ہوا تھا اس کے چند گھنٹوں کے اندر اللہ نے ڈی این اے کوڈ پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر جو ہے پرزرو کر دیا تھا, جو ہر ایک کا انڈیویجول ہے. آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ظہور ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, میری آنکھوں کی رنگت کیسی ہے, میری زبان کی ٹون اور پچ کیسی ہوگی, یہ سب کا سب اس وقت سے طے ہے, وہ مالک ہے. اگر اس میں کوئی خیر اور خوبی ہے تو کس کی عطا کر رہا ہے؟ اگر یہ سسٹم صحیح چل رہا ہے تو کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ وفی انفسکم, تمہارے تو اپنے اندر اس کی نشانیاں جو ہے انگنت نشانیاں, کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اور حقیقت میں انسان اللہ کا بن جائے تو اپنی تو سطح خیر. اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر آیات قرآنی پر غور و فکر, چونکہ اس کے حوالے سے آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے, انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اس موقع پر مزید اس کی وضاحت کروں گا. تو جو دو تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, پہلا تقاضا ایمان حقیقی کا حصول, اور دوسرا تقاضا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگا دو, کھپا دو جو کچھ جس میں تمہیں اس نے خلیفہ بنایا ہے, عارضی اختیار دیا ہے. تو اس اعتبار سے عام طور پر انفاق سے مراد صرف مال خرچ کرنا سمجھا جاتا ہے. یہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ اکثر و بیشتر جہاں قرآن حکیم میں مال خرچ کرنے کی تاکید آئی وہاں انفاق کا لفظ آیا ہے. یہاں یہ لفظ وسیع معنی میں آیا ہے, یعنی لگا دو, کھپا دو ہر وہ شے جس پر اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. گویا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں, اپنے مال و اسباب, وسائل و ذرائع, حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, کہ اولاد بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا جی, تو اس کی سربلندی کے لگا دو. اس سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہاں انفاق کی اصطلاح جہاد کی اصطلاح کے مترادف کے طور پر آئی ہے. جس طرح سے جہاد مال اور جان دونوں سے ہوتا ہے, اسی طرح انفاق میں بھی مال اور جان دونوں کی ضرورت ہے. گویا زندگی کو ایک منیمم سبسسٹنس لیول پر گزارتے ہوئے باقی سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا اور کپا دیا جائے, کہ بقول اقبال جو حرف قل الاف میں پوشیدہ تھی اب تک, اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. اور پھر ایمان کے لازمی تقاضے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال اور دولت دے رکھی ہے اسے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال اور ہجرت کر کے آنے والے اہل ایمان کی ضروریات کی فراہمی میں خرچ کرو. کیونکہ جس پروردگار عالم کو تم نے سب سے بڑی ذات کے طور پر قبول کیا اور جس کی عظمت کے سامنے سر نگو کیے ہوئے ہو، اسی کا بھیجا ہوا دین آج خطرے کی، اس وقت بھی تھا اور آج اس سے زیادہ، اور اس کا گھر جسے اس کے بنانے والے نے توحید کا مرکز بنایا تھا، وہ نہ صرف اب جو ہے، اب یہ فرق اتنا ہے کہ پہلے وہاں پتھر کے بت رکھے جاتے تھے، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی سراؤنڈنگز میں سونے اور چاندی اور پرتعیش ہوٹلز اور وہ دوسری جگہ کھانے پینے کی چیزوں، ان کے بت رکھ دیے گئے اور لوگوں کی توجہ اندر سے زیادہ باہر کی طرف جو ہے، بس وہاں تو نماز کے وقت گیا اور باقی سارا ٹائم، اور پھر اس سے بڑھ کر اب جس قسم کے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اسی جو ہے مقدس اور پاک سرزمین کے گرد و نواح میں، اور جو وہ آپ کے سامنے ہے، اس صورت حال کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کفر کے اس تسلط کو ختم کیا جائے، ان کی طاقت کا بھرم توڑ کر اللہ کے گھر کو جو ہے افسر نو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اسے مرکز توحید بنایا جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کی جائے گی، اور جب تک اس کے لیے مسلمانوں کے اندر ایثار و انفاق کے سوتے نہیں پھوٹیں گے، اس لیے ایمان کے ساتھ اس کے لازمی تقاضے کے طور پر انفاق کا ذکر آ رہا ہے، لیکن ایک ایسے شخص کے لیے، اور اس میں ہمارا بھی تذکرہ ہے، یعنی ہم دیکھیں کہ ہم نے زندگی کا واحد مقصد کیا بنا رکھا ہے، ٹو میکسیمائز دا ویلتھ، ورلڈلی ویلتھ، ریسورسز، تعیشات، آسانیاں، یہ ہم نے اس کو جانا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے اللہ نے اس کی تسلی کے طور پر یہ بھی دلیل ارشاد فرمائی کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے یہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ کس کا عطا کیا ہوا ہے، تو اللہ کو تم سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا، وہ اپنی ہی دوئی ہی چیزوں میں سے چاہتا ہے کہ تم اس نے جو ہے، اور تم چونکہ بذات خود اس کے مالک بھی نہیں ہو، اللہ نے تو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے تم اس میں تصرف اور اختیار دیا ہے، ظاہر ہے کہ جو چیز کسی کے تصرف میں بطور امانت ہو تو مالک کو بجا طور پر اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ امانت کے بارے میں جواب طلب کرے، اس لیے آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ مال دولت چونکہ تمہارے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک حقیقی ہے جب اس کے خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو تمہارے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ تم اس میں اپنے خرچ کرنے سے جی چراؤ، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے لگا دیا کھپا دیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، تو جو اس میں جو ہے پتہ چلا کہ یہاں انفاق کو ایمان کی ثبوت اور شہادت کے طور پر لایا گیا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد انفاق سے جی چراتے ہیں وہ اپنے دعوی ایمان میں ثبوت پیش نہیں کر رہے، اور وہ یہ دعوی ایمان میں گویا کہ کچے ہیں، اگر اپنے دعوی ایمان میں سچے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کے دعوے کے بعد اپنے مال کو اس کے راستے میں بے درے خرچ نہ کرتے، بلکہ اس کو سینت سینت کر اپنے صرف دنیاوی مفادات کو پورا کرنے کے لیے رکھتے، حالانکہ مالک کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن کریم کی زبان میں تو یعنی ہم سے مطلوب رویہ کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو کردار بتائے ہیں، ان میں سے میں جو مثبت کردار سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو لگا دیتا کھپا دیتا بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، جب اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالا تو پھر باقی جو اپنے پاس تھا وہ کیا اس کو بچا کے رکھے گا، یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے، تو لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتا وہ یہ دعوے کرے کہ جناب موقع آئے گا تو میں جان قربان کر دوں گا، پسینہ تو بہانے کو تیار نہیں ہے اور خون بہانے کی باتیں، یہ تو قول و فعل کے تضاد ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو ایسے نفع بخش کاروبار میں لگاؤ جس میں نقصان کا تو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے اور نفع کا تو تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو، اللہ کے اس آیت میں مستخلفین کا جو مفہوم ہے کہ جنہیں خلافت دی گئی، لفظ یہ لفظ واضح کر رہا ہے کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر شے کا اصل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس نے ہمیں بطور امتحان کچھ چیزوں پر عارضی اختیار دیا ہے، ان میں ہمارا جسم، ہماری توانائی، علم، ذہانت، فطانت، دوربینی، دور اندیشی، وقت، صحت، قوت کار، عمر، اور اس میں سے بھی خاص طور پر جوانی، مال و اسباب، گھر، سواری، اولاد وغیرہ، یہ سب شامل ہیں. اور روز قیامت سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا یا اپنی مرضی، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ رب چاہی زندگی گزاری یا من چاہی زندگی گزاری. ہر شخص اپنے اندر جھانک لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ان تقاضوں کے حوالے سے میرا کیا معاملہ ہے. تو اس حوالے سے، یعنی وہ اور یہ سوال کے حوالے سے، جو ترمذی شریف کی روایت جو آپ کو اس سے پہلے بھی بار بار سنائی جا چکی کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں جو ہے اس کو جو ہے لگا دیا، کھپا دیا. وان شباب ہی فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں کہ کن حرکتوں میں جو ہے اس کو گلا دیا. وان مال ہی من عین اقتصبہ، اور اس مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا. اللہ تو بتا رہا ہے کہاں خرچ کرنا چاہیے. وماذا عمل فیما علما، اور سب سے مشکل اور خطرناک سوال میرے اور آپ کے لیے، جو علم حاصل ہو گیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. تو اس اعتبار سے یہ بھی اپنی جگہ ہمارے سامنے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، الحاکم التکاثر، تمہیں یہ جو تکاثر ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا. پھر آپ سب نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ یہ بھی میرا مال ہے اور یہ بھی میرا مال ہے، حالانکہ اس کا اصل مال، اس کے اصل مال میں سے وہی ہے جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا وہ جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، جو باقی رہے گا وہ تو اوروں کا، وارثوں کا مال ہے، تو اسے جمع کر کے چھوڑنے جانا والا. اور وہ حدیث بھی آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بکری یا دمبا جو ہے، دونوں کے الفاظ آتے ہیں روایت میں، ذبح کیا. اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ دستی کا گوشت مرغوب تھا، ایک دستی رکھ لی اور باقی سارا کا سارا مسکینوں میں تقسیم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ کوئی چیز اس میں سے، اس جانور میں سے کوئی چیز بچی. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ اما بقیہ منہا الا کتفہا، اس وہ تو سارا کا سارا ختم ہو گیا، اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا، صرف ایک دستی یا ایک بازو جو ہے یہ باقی بچا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ کلیہ، وہ ساری کی ساری بکری بچ گئی، غیر کاتفہا، سوائے اس دست کے جو ہم استعمال کر لیں گے، باقی ساری کی ساری بکری جو ہے وہ اللہ کے بینک میں محفوظ ہو گئی. باقی یہ تھی وہ تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی فرمائی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کلکم راعن، یہ بھی سوچ رہے ہیں اولاد کے حوالے سے بھی، اور جو چیزیں بھی اللہ نے ہماری نگرانی بھی دی ہیں، تم میں سے ہر شخص جو ہے نگران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس کی رعیت کے طور پر اس کے کنٹرول میں دیے گئے ہیں. یہ صرف فیملی ہی نہیں، اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو جتنے آپ کے ماتحت ہیں آپ ان کے بارے میں بھی اکاؤنٹیبل ہیں. اگر اللہ نے آپ کو اپنا بزنس دیا ہوا ہے تو جتنے لوگوں کو آپ نے امپلائی کر رکھا ہے ان کے بارے میں بھی آپ کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور تو اس لیے فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، جو لوگ بھی تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرتے لیے ان کے بہت بڑا اجر ہے. ہمارے پاس تو جو کچھ ہے ہی اللہ کا عطا کردہ، اگر ہم یہ ساری کا سارا بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اور اس نے ہمیں یہ دیا ہی امتحان کے لیے. سورۃ الانعام کی آیت 165 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وہی اللہ جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اور تم میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند فرمائے. کیوں بلند کیے, اونچ نیچ کیوں رکھی, کسی کو زیادہ کسی کو کم کیوں دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تمہارا امتحان دے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے. جس کو زیادہ دیا اس کا امتحان بھی زیادہ سخت ہے, اور جس کو کم دیا اس کا امتحان بھی نسبتاً آسان ہوگا. اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور اپنی راہ کے لیے مال و اسباب لگانے والوں کو بڑے اجر کی خوشخبری دے رہا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ, بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت بڑا فضل فرمانے گا. ولیکن اکثرہم لا یشکرون, لیکن ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو اس آیت کے حوالے سے جو ہمارے سامنے تقاضے آئے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. باقی جو حالات ہیں اس کے حوالے سے تنظیم اسلامی کے امیر حافظ عاقف سعید صاحب نے پریس ریلیز جو جاری کیا ہے اس میں ان کی طرف جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں اچھی رہنمائی ہے. سب سے پہلے تو ٹرمپ کا جو مشرق وسطی کا امن منصوبہ ہے وہ در حقیقت فلسطینی مسلمانوں کے خلاف صہیونیت گردی ہے. 28 جنوری کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی موجودگی میں جو امن منصوبہ پیش کیا وہ ڈیل آف دی سینچری, اس انہوں نے اس کو ڈیل آف دی سینچری کہا ہے. ڈیل آف دی سینچری نہیں بلکہ فلسطینی مسلمانوں کو مزید دبانے اور ظلم و ستم کا شکار کرنے کی ایک بھیانک سازش ہے. اس منصوبے میں یروشلم کو یہودی ریاست اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت انڈیوائڈڈ کیپیٹل جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے, اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ارض مقدس کے حوالے سے اپنے ماضی کو, جب اگر وہ ان کا کیپیٹل ہو گیا تو پھر جو ہے وہ کہاں بیت المقدس اور کہاں اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات جو مسلمانوں کے اس کے حوالے سے, ماضی کو بھول جائیں اور اسرائیل کی بالادستی کو قبول کریں بصورت دیگر اس علاقے سے نکل جائیں. امیر تنظیم نے کہا کہ جدید تاریخ میں اقوام کی سطح اور عالمی اور اخلاقی قوانین کی اس درجے پامالی کی مثال نہیں ملتی ہے. انہوں نے اس معاملے میں مسلمان حکمرانوں اور خاص طور پر عرب ممالک کی خاموشی کو مجرمانہ قرار دیا. یعنی یہ دیکھیے, یہ ہے اگر ایمان اور انفاق کے تقاضے نہ پورے کریں تو پھر نوبت یہاں تک آتی ہے. اور اسی کا جو معاملہ ہمارے جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مودی سرکار نے جو شہریت بل قانون ساز اسمبلی سے منظور کروایا ہے اس کے نتیجے میں پورا بھارت وہاں کے مسلمانوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کی صورت اختیار کر چکا ہے. یعنی جو کچھ ظلم و ستم پہلے کشمیر کے مسلمانوں میں تھا اب وہ اس سے بھی بڑھ کر ہندوستان میں رہنے والے باقی مسلمانوں کو بھی کے لیے بھی جو ہے وہی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. گویا اب مقبوضہ کشمیر ہی نہیں پورا بھارت مسلمانوں کے لیے ایک جیل کی صورت اختیار کر گیا ہے. انہیں کہا کہ بی جے پی کی متعصب حکومت در حقیقت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں پر زندگی اس حد تک اجیرن کر دی جائے کہ ان کا بھارت میں رہنا ممکن ہی نہ رہے. گویا وہ اپنے اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہے کہ مسلمان کے دو استھان پاکستان یا قبرستان. سوچنے کی بات ہے, ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے برعکس اس ملک کے اندر جو نعمتیں ادا کر رکھی ہیں اور جس قسم کے ظلم جو ہمارے اپنوں کی بیوقوفیاں ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن ایک آزاد خطہ زمین تو ہے. یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی لوگ جو ہے نماز جمعہ کے لیے اس آزادی کے ساتھ جا سکتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر, اور اب آئندہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے, اور ان سب کی نگاہیں کس طرف ہیں, ان کی امید جو ہے اگر کس طرف ہے کہ پاکستان. اس حوالے سے ہمیں جو ہے اور زیادہ یہ جو ایمان اور انفاق کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اور مودی کی اس ہرزہ سرائی کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو 10 دن میں ختم کر سکتا ہے, یہ بھی اس کی جو ہے گیدڑ بب کی ہے. لہذا پاکستان کو بھارت کے برے عزائم سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ جغرافیائی سرحدوں کو محفوظ اور مستحکم کرنا بھی وقت کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فروری میں انہوں نے جو ایڈوانچر کرنے کی کوشش کی تھی وہ اللہ کی رحمت سے ہمارے یہاں سے اس کا جو بھرپور جواب گیا, لیکن آئندہ بھی ہم ان سے بے فکر ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں ہر وقت جو ہے چوکنے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی عوام کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی نہیں کی جا سکتی. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت تبھی ممکن ہے جبکہ ہم نے آج جو سورہ حدید کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ دونوں یہ جتنے مسائل بھی ہم نے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین کے ہوں, چاہے وہ کشمیر کے ہوں, چاہے وہ انڈیا کے مسلمانوں کے ہوں یا ہمارے اپنے ہوں, ان سب کا واحد حل یہی ہے کہ من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو.